نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب تقویم الاشیاء بین الشرکاء بقیمت عدل. یہ حدیث بہت دفعہ اب آئے گی اور ہر دفعہ میں نئے سرے سے نہیں سمجھاؤں گی، اس لیے ایک دفعہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. باب تقویم، قیمت لگانا، الاشیاء چیزوں کی، تقویم الاشیاء چیزوں کی قیمت لگانا، بین الشرکاء شریکوں کے درمیان، بقیمت عدل عدل والی قیمت، یعنی جب کوئی چیز تقسیم کی جائے مختلف شرکاء کے درمیان اور اس کی جب قیمت لگائی جائے تو عدل و انصاف والی لگائی جائے. اس کا چھوٹی سی مثال پہلے سمجھ لیجئے. مثلا کسی نے ایک بوری گندم خریدی اور گندم کی بوری کی قیمت 500 روپے تھی اور اس میں 18 لوگ شریک ہیں، تو ہونا کیا چاہیے کہ وہ 18 پر برابر برابر پیسے آنے چاہیے اور اس کا جو حصہ ہے وہ بھی برابر برابر آنا چاہیے. اگر کوئی شخص 2 حصے خرید رہا ہے تو قیمت بھی اس کو 2 حصے دینا ہوگی. حدثنا عمران ابن میسرا، حدثنا عبد الوارث، حدثنا ایوب، عن نافع، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتق، جس نے آزاد کیا، شقسن، شقس اور شقیس اور مشقوس یہ بار بار پھر آگے آئیں گے، تو شقس کا مطلب ہے حصہ، لہو جو اس کا تھا، من عبدن کسی غلام میں سے، یعنی ایک انسان ہے جو غلام ہے، اس غلام کے 2 آقا ہیں، یعنی ایک غلام 2 لوگوں میں تقسیم ہوا. بعض اوقات وراثت میں تقسیم ہوتے تھے، اب ایک غلام 2 بھائیوں میں تقسیم ہو گیا. اب ایک بھائی ان میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیتا ہے، لیکن دوسرا حصہ اسی شخص کا ابھی کیا ہے، غلام ہے. اب کیا کیا جائے، وہ بیچارہ بیچ میں آ جائے گا، نہ تو آزاد اور نہ غلام، اس کا حل بتایا جا رہا ہے. من آتک شقسن لہو، جو اپنے حصے کا غلام آزاد کر دے، من عبدن غلام میں سے، او شرکن یا حصہ، یعنی شقسن ہی کا معنی ہے، او قال نصیبن یا نصیب حصہ، وکان لہو ما یبلغ ثمنہ بقیمت العدل، اور ہو اس شخص کے پاس، کس کے پاس، آزاد کرنے والے کے پاس، کیا، ثمنہ اس کی قیمت، کس کی، اس غلام کے باقی حصے کی، یعنی آدھا تو اس کا اپنا حصہ ہے اور جو آدھا کسی اور کے حصے میں آیا ہے، اس حصے کی قیمت اس کے پاس ہے، آدھا آزاد کرنے والے کے پاس، تو کیا کرے. ما یبلغ ثمنہ بقیمت العدل، جو پہنچتی ہے اس کی قیمت عدل والی، یعنی انصاف کے ساتھ باقی حصے کی قیمت لگا لی جائے، فہو عتیق، تو وہ غلام سارے کا سارا آزاد ہو جائے گا. یعنی کہا کیا جا رہا ہے، اس کو پھر دوبارہ سمجھ لیجئے. اگر ایک شخص، ایک انسان 2 لوگوں کی ملکیت ہے، ایک شخص نے اپنا آدھا حصہ آزاد کر دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس مزید کچھ پیسے ہیں تو وہ کیا کرے، دوسرا حصہ بھی دوسرے بھائی سے خرید کر اس کو بھی آزاد کر دے. اب جو دوسرے حصے کا مالک ہے وہ اس حصے کی قیمت عدل کے ساتھ لگائے، یہ نہ کرے کہ چونکہ اس نے مجھے پیسے دینے ہیں لہذا اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ مہنگی کر کے اس کو دے کہ اب یہ اس کی مجبوری ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی. یا اسی طرح مثال کے طور پر ایک گھر ہے، وہ 2 لوگوں کا حصہ ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرا حصہ بھی خریدنا چاہتا ہے تاکہ ایک مکان 2 لوگوں کی بجائے ایک ہی شخص کے حصے میں آ جائے. ایسی صورت میں جو دوسرا حصے دار بیچنے والا ہے وہ بیچے جانے والے حصے کی قیمت عدل و انصاف کے ساتھ لگائے، اسے دوسرے کی ضرورت یا مجبوری سمجھ کر اس پر زیادتی نہ کرے، یہ مراد ہے. وإلا، اور اگر وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے دوسرے حصے کو خرید کے آزاد کرنے کے، فقد اتق منہما اتق، تو آزاد ہو گیا اس سے جو بھی آزاد ہو گیا. قال لا ادری قوله اتق منہما اتق قول من نافع او فی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ اتق منہما اتق کا لفظ جو ہے یہ راوی نے خود سے بولا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ارشاد فرمایا ہے؟ حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبداللہ اخبرنا سعید بن ابی اروبتا عن قتادہ عن النضر بن انس عن بشیر بن نہیق عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق شقیسا من مملوکہ فعلیہ خلاصہ فی مالہ، جو شخص اپنے حصے کا غلام آزاد کر دے مشترک غلام میں سے تو وہ اپنے مال میں سے اس کے باقی حصے کو بھی آزاد کرا دے، یعنی خرید کر۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، لیکن اگر اس شخص کے پاس مال ہی نہیں، یعنی آزاد کرنے والے کے پاس آدھا حصہ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَتَ عَدْلٍ، تو قیمت لگائی جائے گی اس غلام کی عدل والی قیمت، عدل و انصاف کے ساتھ قیمت چکائی جائے گی۔ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ، پھر اس سے کموایا جائے گا، کس سے؟ غلام سے، کیونکہ جس نے آدھا آزاد کیا اس کے پاس اور پیسے نہیں، اب کیا ہوگا؟ باقی آدھے کی قیمت لگائی جائے گی۔ اب وہ قیمت کہاں سے پوری کی جائے؟ وہ اس غلام کو کہا جائے کہ کچھ کما کے محنت کر کے اپنی آزادی خرید لے، یہ مراد ہے۔ غیر مشکوک علیہ، اور اس پر سختی نہ کی جائے، یعنی اس کی وسعت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ باب، هل يقرأ في القسمة والاستهام فيه، کہ تقسیم کرتے وقت قرعہ اندازی کرنا کیا اس کی اجازت ہے؟ یعنی بعض اوقات دو چیزیں بالکل برابر کی ہوتی ہیں اور اس میں تقسیم مشکل ہو جاتی ہے، ایسی چیز، مثال کے طور پر چیز ایک ہے اور حصے دار دو ہیں اور دونوں میں سے ایک کو ملے گی، یا کون سا حصہ کس کو ملے، تو اس پر قرعہ اندازی کرنا کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ نزاع کے وقت، جھگڑے کے وقت قرعہ اندازی جو ہے یہ کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ کہ جب سفر میں اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو لے کر جانا چاہتے تھے اپنے ساتھ، تو ظاہر ہے سب کا حصہ برابر کا تھا، سب کا حق تھا کہ جائیں، لیکن سب کو تو ساتھ لے جا نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ کیا کرتے، ان کے درمیان قرعہ ڈالتے، اور جس کے نام وہ قرعہ نکلتا وہ ساتھ چلی جاتی۔ بعض اوقات آپ اپنے بچوں کے درمیان کوئی چیز ڈیسائیڈ کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی، تو ایسی صورت میں بھی، یا اسی طرح جب کوئی گیم کھیلی جاتی ہے تو پہلے کون کھیلے، تو دونوں کہتے ہیں کہ ہم پہلے کھیلیں گے، یا دونوں ہی نہیں کھیلنا چاہتے، تو ایسے میں بھی قرعہ اندازی کی جا سکتی۔ جیسے حج پر جانے کے لیے 100,000 لوگ تیار ہو گئے ہیں، لیکن جہاز کی سیٹ صرف 50,000 اویلیبل ہیں، تو اس میں لازمی طور پر اب آپ کس کو روکیں اور کس کو لے جائیں، تو پھر ایسے مواقع پر قرعہ اندازی کر لی جانی چاہیے۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریہ قال سمعت عامرا یقول سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل القائم على حدود اللہ والواقع فیہا، مثال اس شخص کی جو قائم رہے اللہ کی حدود پر اور اس میں پڑ جانے والے کی مثال کیسی ہے؟ کمثل قوم، اس قوم کی مانند ہے، استہموا علی سفینۃ، جنہوں نے کشتی میں سواری کے وقت قرعہ اندازی کی۔ اچھا، استہموا کو جو لفظی معنی ہے وہ سہم سے ہے، سہم کہتے ہیں تیر کو، تو تیروں کے ذریعے قرعہ اندازی کی جاتی تھی، اس لیے قرعہ کا لفظ بھی استعمال ہوا اور استہام کا لفظ بھی استعمال ہوا، یعنی تیر اندازی۔ تیر اندازی، تیر مارنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن اندازی۔ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ عَلَاهَا، تو کچھ لوگ اس کے اوپر والے حصے میں بیٹھ گئے، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، اور بعض ان میں سے اس کشتی کے نچلے حصے میں بیٹھ گئے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اوپر پسند کرتے، بعض نیچے، اور اس میں جھگڑا ہو جائے، سارے اوپر چڑھ جائیں یا سارے نیچے بیٹھ جائیں، تو اس میں بھی پھر سیٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے کیا کیا، کچھ قرعہ اندازی سے اوپر بھیج دیے گئے، کچھ نیچے بٹھا دیے گئے۔ فکان الذین فی اسفلہا، تو وہ لوگ جو نچلے حصے میں تھے، اذا استقوا من الماء، جب انہوں نے پانی مانگا، مروا علی من فوقہم، تو گزرے ان پر جو ان سے اوپر تھے، فقالوا، تو کہنے لگے، اور انہوں نے پھر دینے سے کوئی شاید ناپسندیدگی کا اظہار کیا، یعنی پانی اوپر والے حصے پہ تھا، نیچے والوں کو جو پانی چاہیے تھا انہوں نے کیا کیا، اوپر والوں سے جا کے مانگا، شاید اوپر والوں نے انکار کیا، تو نیچے والوں نے سوچا، انا خرقنا، کہ ہم نیچے سے کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں، فی نصیبنا، اپنے حصے میں سے، یعنی کشتی کا جو حصہ ہماری طرف آ رہا ہے اس میں ہم سوراخ کر لیتے ہیں، خرقن، ایک سوراخ، ولم نعذ من فوقنا، اور جو ہمارے اوپر رہتے ہیں ان کو ہم اذیت نہیں دیتے، فإن یترکوہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ ان کو چھوڑ دیں گے، کس کام کے لیے؟ سوراخ کرنے کے لیے، وما ارادو، اور جس چیز کا وہ ارادہ کیے ہوئے ہیں، ہلکو جمیعاً، تو سب کے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے. یعنی ایک ایسی چیز جس کے بہت سارے لوگ مالک ہوں، تو اس میں کوئی ایک شخص اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک اپنے فائدے کے لیے باقیوں کے حصے کو نقصان نہ پہنچے. مثلاً ایک تربوز ہے جس کو 10 لوگوں نے مل بیٹھ کے کھانا ہے، اب وہ 10 کے 10 ابھی جمع نہیں ہو رہے، تو ایک کہتا ہے اچھا میں تو اپنا حصہ کاٹ کے کھا کے جا رہا ہوں. اب اس میں کیا ہوگا کہ جب وہ کاٹ کے کھا لے گا تو باقی وہ سارا کھل جائے گا، کھلنے کے بعد اس میں مکھیاں بھی آ سکتی، اس میں گرد و غبار بھی آ سکتا، اور اس کا گلنے سڑنے کا عمل بھی شروع ہو سکتا ہے. تو اس کو اجازت نہیں کہ وہ دوسروں کے آنے سے پہلے اور دوسروں کے شریک ہونے سے پہلے صرف اپنا حصہ نکالے، اپنا کام کرے اور جائے. تو کشتی کی مثال اسی لیے دی گئی کہ کوئی شخص یہ سوچ کے کہ کشتی کا نچلا حصہ چونکہ میرے حصے میں آ گیا، لہٰذا میں جانوں اور میرا کام، میں اس میں سے سوراخ کر کے سمندر کے اندر سے پانی لے لیتا ہوں، تو یہ اس کی سوچ حماقت کی سوچ ہوگی، جس سے وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور باقیوں کو بھی کرے گا. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور اگر وہ ان کے ہاتھ پکڑ لیں، نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، تو وہ غلط کام کرنے والے بھی بچیں گے اور باقی سب بھی بچ جائیں گے. یہ حدیث عموماً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں بھی استعمال کی جاتی ہے کہ جب کسی معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی ہیں، دوسرے لوگ ان کو تسلی سے دیکھتے چلے جاتے ہیں اور روکتے نہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ برائی کا ارتکاب کرنے والے بھی ہلاک ہوتے ہیں، اور نہ روکنے والے جو ابھی اس کے قریب نہیں ہوتے وہ بھی ہلاک ہوتے ہیں. اگر غلط کام کرنے والوں کو برائی سے روک دیا جائے، تو اس کے نتیجے میں ان کا تو بھلا ہوگا ہی، روکنے والوں کا اپنا بھلا بھی ہوگا. مثلاً اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، یا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور آپ کہیں نہیں شکر ہے میں تو اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہی ہوں، میری ولا سے کہ کوئی جہنم میں جائے یا جنت میں، اچھا کرے یا برا کرے، بھگتے ہیں ان کے ماں باپ جو سو رہے ہیں، ان کی تربیت نہیں کر رہے. نہیں، یہ کہہ کر ہم بچ نہیں سکتے. اگر ہم ان کو غلط کام کرنے کو چھوڑ دیں گے، تو لازمی طور پر ان کا تعلق ہمارے بچوں سے بھی ہوگا، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو پورے معاشرے سے کاٹ کے الگ اپنے گھر میں تو بٹھا نہیں سکتے. انہی سکولوں میں جائیں گے، اسی گلی میں کھیلیں گے، اسی معاشرے میں ان کا تعلق ہوگا. تو جس کے نتیجے میں کیا ہوگا نقصان، کہ اگر وہ بگڑیں گے تو وہ بگاڑ آپ کے گھر میں بھی گھس آئے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ بھی نقصان اٹھائیں گے. اسی لیے اسلام صرف انفرادی زندگی کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں سوچیں، اپنے گھر کی صفائی کر لیں، اور گلی میں غلاظت ہے یا کوڑا ہے جو بھی ہے آپ کو کیا اس سے. نہیں، وہاں جب تعفن پھیلے گا، جراثیم پھیلیں گے، تو وہ آپ کو بھی ہلاک کریں گے. اس لیے سب مسلمانوں کو اس کا حکومت کی سطح پہ بھی حکم دیا گیا، ایک گروہ اس کام کے لیے مختص کیا گیا، مومن مرد اور عورتوں کو الگ الگ حکم دیا گیا، امت مسلمہ کی حیثیت سے حکم دیا گیا، انڈیویجولز کو حکم دیا گیا. لقمان علیہ السلام کی مثال دے کے انہوں نے اپنے بچے کو اس کا حکم دیا، یعنی افراد خانہ کو بھی اس کی تلقین کی گئی. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے، وہ ساری امت پر مختلف حیثیتوں میں مختلف لوگوں کے اوپر لازم پڑتا ہے. باب شرکت الیتیم و اہل المیراث، یتیم کا دوسرے وارثوں کے ساتھ شریک ہونا. شرکت الیتیم، یتیم کی شراکت، و اہل المیراث، میراث والوں کے ساتھ. یعنی یتیم کے مال میں شرکت جو ہے وہ درست نہیں، لیکن اگر اس کا فائدہ ہو اس میں یتیم کا، تو پھر کی جا سکتی ہے. حدثنا الویسی، حدثنا ابراہیم بن سعید، عن صالح، عن ابن شہاب، قال اخبرنی عروہ انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا وقال اللیث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن زبير انه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى. یہ سورة النساء کی تفسیر میں سب آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے تیزی سے گزروں گی اس سے. فان خفتم الا تقسطوا، وہ جو آیت ہے نا چار شادیوں والی، کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، الى قوله یعنی فی یتام النساء، تو فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقالت یا ابن اختی هي اليتيمة، تو وہ کہتی ہیں کہ اے میرے بہن کے بچے، یعنی اے میرے بھانجے، کیونکہ حضرت عروہ جو ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے یہ سوال کیا تھا کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یعنی اس کا کیا معنی ہے کہ اگر یتیم عورتوں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو تو عام عورتوں میں سے 2, 3, 4 تک شادی کر سکتے ہو. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اے بھانجے، یہ آیت اتری ہے یتیم بچی کے بارے میں، تکون فی حجر ولیہا، جو اپنے جو گارڈین ہے، جو ولی ہے، اس کے پاس ہوتی ہے، یہ محافظ رشتہ دار کے پاس، اور وہ محافظ رشتہ دار ایسا ہے کہ جو نکاح بھی کر سکتا ہے، مثلاً کزن. یعنی اگر کوئی بچی یتیم رہ جاتی ہے اور کوئی خالہ مامو نہیں اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے، تو خالہ مامو کی جو اولاد ہے یا چچا کی جو اولاد ہے، اگر وہ اسے اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ تشارکہ فی مالہ، وہ بچی جو ہے وہ اس کے مال میں بھی شریک ہو، فیعجبہ مالہا، تو اس شخص کو جو اس کا ولی ہے اس لڑکی یتیم بچی کا مال بڑا اچھا لگتا ہے، وہ جمالہا اور اس کے حسن سے بھی وہ متاثر ہے، فیرید ولیہا ان یتزوجہا، تو وہ ولی یہ چاہتا ہے کہ وہ خود ہی اس سے نکاح کر لے، بغیر ان یقسط فی صداقہا، بغیر اس کے کہ اس کے مہر میں انصاف سے کام لے، فیعطیہا مثل ما یعطیہا غیرہ، تو دے اس کو جس طرح کہ وہ دیتا ہے اس کے علاوہ کو، فنہو ان ینکہو ہنہ، تو ایسی صورتوں میں یہ ولی روک دیے گئے کس سے کہ وہ ایسی عورتوں سے نکاح کریں، الا ان یقسطوا لہن، مگر یہ کہ ان کے حق میں انصاف کریں، ویبلغوا بہن اعلی سنتہن من الصداق، اور ادا کریں اعلی ترین حصہ ان کے مہر کا جو کہ رواج کے مطابق ہو، یعنی ان کا جو حصہ یا حق یا ان کی جو ویلیو بنتی ہے اس کے مطابق ان کا مہر ادا کریں تو پھر ٹھیک ہے. وہ عمر این کے ہو ماتاب الحم من النساء اس سوا ہننا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ پھر یتیم بچیوں سے نکاح کی بجائے دوسری عورتوں سے نکاح کریں جو ان کے علاوہ ہیں، جو بھی ان کو پسند ہوں. قال عروۃ، عروا کہتے ہیں، قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، ثم ان الناس استفتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے بعد لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگا، بعد هذه الآیہ اس آیت کے بعد، فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ آیت، ویستفتونک فی النساء، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، الى قوله وترغبون ان تنکحوهن، اور وہ آیت یہاں تک آتی ہے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو، والذی ذکر اللہ انہ یتلا علیکم فی الکتاب، اور وہ جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں، الآیت الاولی التی قال فیہا وان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اور وہ آیت جس میں آتا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تو نکاح کرو جو اور پسند ہو تمہیں عورتوں میں سے. یہاں آپ دیکھیں کہ فانکحوا صرف نہیں آیا بلکہ ما طاب کا لفظ آیا، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں پسندیدگی کا ہونا غیر اسلامی نہیں ہے. قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں، وقول اللہ فی الآیت الاخرى وترغبون ان تنکحوهن، اور تم پسند کرتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، ہی رغبت احدکم یتیمتہ، یہ اس رغبت سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ تم میں سے کوئی اس یتیم بچی میں رغبت رکھتا ہو، التی تکون فی حجرہ، جو اس کی حفاظت میں ہو، ہی نہ تکون قلیلۃ المال والجمال، کہ جس کے پاس مال بھی نہ ہو اور جمال بھی کم ہو، فنہو ان ینکحوا ما رغبوا فی مالہا وجمالہا، تو ان کو روکا گیا کہ وہ نکاح کریں جس میں وہ رغبت رکھتے ہوں اس کے مال میں اور اس کے جمال میں، من یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، الا بالقسط، مگر انصاف کے ساتھ، من اجل رغبتہم عنہن، اس وجہ سے کہ ان کو اس میں، یعنی جب تک رغبت نہ ہو. اصل میں یہ بات پیچھے ہو بھی چکی ہے، مراد اس سے یہ ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جہاں بھی شراکت میں کسی کے مال یا حق میں ظلم کا اندیشہ ہو وہاں سے اجتناب ضروری ہے، خواہ دوسرا شریک یا فریق جو ہے وہ مظلوم یا کمزور طریق کیوں نہ ہو. کیونکہ ایک بچی جس کے ماں باپ نہیں، کوئی اس کا والی وارث نہیں، جو والی ہے وہ خود اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اسے کون روک سکتا ہے، اور بچی انکار کس طرح کر سکتی ہے. لیکن اس بچی کے حق کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ آیت نازل کی کہ ایسی صورت میں ظلم ہوگا اور تمہیں اس سے اجتناب کرنا ہوگا، اس سے بچو. باب الشرکۃ فی الاردین وغیرہا، دو زمینوں میں شراکت اور اس کے علاوہ، یعنی زمین مکان وغیرہ میں شرکت. حدثنا عبداللہ ابن محمد، حدثنا ہشام، اخبرنا معمر، عن الزہری، عن ابی سلمہ، عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، انما جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشفعۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفع کا حق رکھا، فی کل ما لم یقسم، ہر اس چیز میں، ہر اس زمین میں جو تقسیم نہ کی گئی ہو. فاذا وقعت الحدود، جب حدود یعنی باؤنڈری وال قائم کر دی جائے، فصرفت الطرق، رستے الگ کر دیے جائیں، فلا شفعۃ، تو پھر کوئی بھی شفع نہیں ہو سکتا. یعنی شفع جو ہے وہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ جب دونوں بالکل اکٹھے ہوں، ایک ہی چیز ہو، اس میں الگ ہونے کا کوئی امکان نہ ہو. یہ پیچھے بہت باب تفصیل سے گزر چکا ہے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ایک مکان دو لوگوں کے حصے میں آ گیا ہے اور ان میں سے ایک اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا اس کا خریدار کون ہوگا، کس کا حق ہوگا، جو اس کا شراکت دار ہوگا. یہ مراد ہے یہاں. باب اذا قسم الشرکاء الدور وغیرہ فلیس لہم رجوع ولا شفعۃ. اذا جب قسم تقسیم کر لیں، الشرکاء شریک، الدور گھروں کو، وغیرہ اور اس کے علاوہ، جیسے مثلا دکانوں وغیرہ کو، فلیس لہم رجوع، تو اس کے بعد ان کے لیے پلٹنا نہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ ڈیوائیڈ کر لیں اور چند دن کے بعد کہ نہیں ہمیں تو پسند نہیں آئی یہ ڈویژن, ہم پھر واپس وہی کچھ کرتے ہیں جو پہلے تھے. فرمایا کہ نہیں, پھر اگر دوسرا فریق نہیں رجوع کرنا چاہتا تو رجوع نہیں ہوگا. ولا شفعہ, اور اس صورت میں کوئی شفعہ بھی نہیں ہوگا. یعنی تقسیم کے بعد, رستے الگ ہو جانے کے بعد, دیواریں پڑ جانے کے بعد پھر شفعہ نہیں ہوتا. حدثنا مسدد, حدثنا عبد الواحد, حدثنا معمر, عن الزہری, عن ابی سلمہ, عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال قد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعۃ فی کل ما لم یقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعۃ. باب الاشتراک فی الذهب والفضه, سونے اور چاندی میں اشتراک. یعنی بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ خدا نخواستہ کسی کی ماں فوت ہو جاتی ہے اور وہ زیور بچوں کے لیے چھوڑ جاتی, تو اس میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ شریک ہیں, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وما یکون فیہ الصرف, اور وہ چیز کے جس میں یعنی ان چیزوں کا بیپار ہو. صرف ہوتا ہے بیپار, سونے چاندی کا بیپار, صرافہ اسی لیے اس کو بولتے ہیں صراف. حدثني عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم عن عثمان يعني ابن الاسود قال اخبرني سليمان بن ابي مسلم قال سالت ابا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت انا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئه. سليمان بن ابي مسلم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابو المنهال سے صرف کے بارے میں, يدا بيد جو نقد ہو. فقال, تو کہا, اشتريت انا, خریدا میں نے, و شریک ان لی, اور میرے ایک شریک نے, شی ان ایک چیز کو, یدن بیدن نقد نقد, و نسیعتن اور ادھار, یعنی کچھ اس میں نقد خریدا اور کچھ ادھار خریدا. فجاء البراء ابن عازب, تو براء بن عازب ہمارے پاس آئے, فسألناہ, تو ہم نے اس سے پوچھا. فقال, فعلت انا و شریکی زید بن ارقم, وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اور میرے شریک زید بن ارقم نے ایسا کیا تھا. وسألنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا اس کی اجازت ہے. ان ذالک, فقال, آپ نے فرمایا, ما کان یدن بیدن فخذوه, تو جو نقد و نقد ہو اسے لے لو, و ما کان نسیئتا فذروه, اور جو ادھار ہو اس کو چھوڑ دو. یعنی سونے اور چاندی میں اگر ادلا بدلا نقد و نقد ہو رہا ہے تو وہ درست ہے, لیکن ادھار میں پھر کیا ہوتا ہے, مشکل اس لیے ہوتی کہ قیمتوں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اور پھر وہ جھگڑے فساد کا باعث بن جاتی ہیں, تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. باب مشارکت الذمی والمشرکین فی المزارات, ذمی اور مشرکین کے ساتھ مزارت میں شریک ہونا, یعنی غیر مسلم کے ساتھ پارٹنر شپ جو ہے, کہ یہ جائز ہے. مثلا کسی ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی بستے ہیں اور وہ مل جل کر کوئی زمین خریدتے ہیں اور اس میں کام کرتے ہیں, یا زمین کسی کی اور کام اس پر کوئی دوسرا کر رہا ہے اور اس کا نفع جو ہے وہ آدھو آدھ کیا جا رہا ہے, تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یا کیا پارٹنر شپ صرف مسلمان ہی باہم کر سکتے ہیں, یا غیر مسلم کو شریک کیا جا سکتا ہے تجارت میں؟ حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويريه بن اسماء النافع عن عبد الله رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو دے دی, ان يعملوها, کہ وہ اس میں کام کریں, و يزرعوها, اس میں زراعت کریں, ولهم شطر ما يخرج منها, اور ان کے لیے آدھا ہے اس میں سے جو زمین کی پیداوار ہو. مراد اس سے کیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ شراکت کی جا سکتی ہے. باب قسم الغنم والعدل فيها, بکریوں کی تقسیم اور اس میں انصاف کرنا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب أن بالخير أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطاه غنما, ان کو بکریاں دی, يقسمها على صحابته, کہ وہ تقسیم کر دیں ان کے صحابہ پر, دحایا, قربانی کے لیے, فبقی اتود, تو باقی بچ گیا ایک بکری کا بچہ. اتود کہتے ہیں سال کی عمر کا, ایک سالہ بکری کا بچہ باقی بچ گیا, سب تقسیم ہو گئی, ایک بچہ بچ گیا. فذکرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کے ذکر کیا. فقال, دح بہ انت, فرمایا اسے تم خود قربان کر لو, یعنی تقسیم کرنے والے کا یہ ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بکریوں کو گن کے تقسیم کیا جا سکتا ہے. یعنی تقسیم میں بعض وقت کیا ہوتا ہے, وزن ہوتا ہے, بعض وقت ناپ ہوتا ہے, اور بعض وقت عدد ہوتا ہے. تو جانوروں میں اگر عدد کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے اور کوئی جانور زیادہ صحت مند اور کوئی نسبتاً ذرا کم ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایسی تقسیم جو ہے وہ جائز ہے. باب شرکت فی الطعام وغیرہ, کھانے یعنی غلے وغیرہ میں شرکت اور اس کے علاوہ اسی طرح کی چیزوں میں. ویذکر ان رجلا ساوم شیئا, اور ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے سودا کیا کسی چیز کا, فغمزہ آخر, تو دوسرے نے اس پر اشارہ کیا, فرآ عمر, عمر نے دیکھ لیا, ان لہ شرکتن, کہ اس شخص کی بھی شراکت. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں, دو لوگ وہاں کھڑے ہیں کوئی چیز بیچنے کو. اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ دونوں سے بیک وقت سودا چکائیں, وہ دونوں تو باہم شریک ہیں لیکن آپ تو سنگل ہیں, آپ ایک چیز خرید رہے ہیں جو دو لوگوں کی ملکیت ہے تو آپ ان میں سے ایک سے بات کرتے ہیں اور دوسرا پاس کھڑا ہے اور وہ اس پر ہاں کر دیتا ہے یا اشارے سے کہہ دیتا ہے ہاں ٹھیک ہے. مثلا آپ نے دیکھو نا بعض اوقات آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ برتن کتنے کا ہے, وہ کہتے ہیں 10 روپے کا, آپ کہتے ہیں 5 کا دے دو, وہ کہتے ہیں اچھا وہ فلاں بتاؤ یہ 5 کا کہہ رہا ہے دے دوں. تو یہ کیا ہوتا ہے, اگر دوسرا کہ ہاں دے دو تو اس کو بھی دینے کی اجازت ہے, اور اگر وہ کہے کہ نہیں تو پھر یہ نہیں دے سکتا. تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ دیکھا کہ وہ شخص سودا کرتے ہوئے دوسرا اشارہ کر رہا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ ہاں یہ اس کا پارٹنر ہے. تو مراد یہ کہ پارٹنرشپ کے ساتھ تجارت کی جا سکتی ہے. حدثنا اسبغ بن الفرج قال اخبرنی عبداللہ بن وہب قال اخبرنی سعید عن زہرۃ بن معبد عن جدہ عبداللہ بن ہشام وکان قد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذهبت به امه زینب بنت حمید الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت. یہاں پر ایک روایت ہے زہرہ بن معبد سے, وہ اپنے دادا عبداللہ بن ہشام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا, یعنی صحابی تھے. ان کی ماں زینب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لے لیجئے, یعنی میرے بچے سے بیعت کر لیں. فقالت یا رسول اللہ بایعہ, اس سے بیعت لیجئے. فقال هو صغیر, آپ نے فرمایا نہیں یہ تو ابھی چھوٹا بچہ ہے, بچے سے کیا بیعت لی جائے گی. فمسح رأسہ, تو آپ نے کیا کیا کہ بیعت تو نہیں کی لیکن اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا. ودعا لہ, اور اس کو دعا دی. اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سامنے آتا ہے, اور وہ کیا کہ اگر ایک بچہ ان کے سامنے لایا ہی گیا ہے تو وہ صرف اس میں قانونی حکم نہیں سنا رہے کہ ہاں جی یہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا اور ایک مشین کی طرح ہاں یا نہ میں جواب دے کے ختم, نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے. اگر ایک کسی کا مطالبہ پورا نہیں ہو سکا تو اس کے بدلے میں کیا کیا کہ اس کو دوسری طرح کمپنسیٹ کر دیا. وعن زہرۃ بن معبد انہ کان یخرج بہ جدہ عبداللہ بن ہشام الی السوق, وہی راوی ہیں زہرہ بن معبد, وہ کہتے ہیں کہ ان کے دادا انہیں بازار کی طرف لے جاتے تھے. فیشتری الطعام, پھر وہ غلہ خریدتے. فیلقاہ ابن عمر, ابن عمر ان کو ملتے ہیں. وابن الزبیر, اور ابن زبیر بھی ملتے ہیں. فیقولان لہ, تو وہ ان کو کہتے ہیں اشرکنا, ہم کو بھی شریک کر لیجئے. یعنی ان کے دادا کس لیے جاتے تھے, تجارت کی غرض سے بازار جاتے, غلہ خریدتے. عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر ان کو ملاقات کر کے کیا کہتے کہ آپ اپنی تجارت میں ہمیں پارٹنر بنا لیجئے. کیوں کیوں کہا کرتے تھے, حدیث پیچھے گزر چکی ہے اگر یاد ہو, کہتے تھے فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد دعا لك بالبرکت, کیونکہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہے. فیشرکہم, تو وہ ان کو شریک کر لیتے تھے. فربما اصاب الراحلۃ کما ہیا فیبعث بها الی المنزل, کبھی پورا ایک اونٹ یعنی حاصل کرتے تھے غلے کا بطور نفع اور اس کو گھر بھیج دیتے تھے. یعنی ان کی تجارت میں اتنی برکت تھی کہ بڑے سے بڑا نفع ان کو حاصل ہوتا تھا, اور بعض اوقات ایک اونٹ بھر غلہ حاصل ہوتا اور وہ اسے گھر روانہ کر دیتے تھے اس دن کی تجارت میں. تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ تجارت میں شراکت کی جا سکتی ہے.